السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن آج کی کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. خوش آمدید, اہلاً وسہلاً. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. آج ہم اہل القرآن کلاس میں انشاءاللہ دو یا تین صحابہ کرام کے واقعات کو ڈسکس کریں گے, اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے, تجزیہ کریں گے کہ آیا کیا ہمارے اندر وہ کوالٹیز, وہ صفات کچھ حد تک پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی, اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو لانے کی کوشش کریں, کیونکہ صحابہ کرام نے اس قرآن کو کیسے لیا تھا اور انہوں نے کیسے اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم لوگ ہماری کلاس میں دو یا تین صحابہ کرام کے واقعات کو ڈسکس کریں گے کہ آیا وہ قرآن کو کس طرح سے لیتے تھے, یا قرآن پڑھ کر ان پر کیا اثر ہوتا تھا, یا قرآن کے تعلق سے ان کے احساسات کیا تھے, یعنی قرآن کی آیت سن کر ان کے دل پر کیا اثر ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں, لیکن قرآن کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. سب سے اہم بات, ابھی جیسے کہ رمضان آ رہے ہیں اور رمضان میں الحمدللہ ہم سب قرآن سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے پورے سال بھر, یعنی جو پچھلا سال گزرا, 11 مہینے جو گزرے, اس میں ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ویسا نہ ہو جیسے کہ رمضان میں ہوتا ہے. تو چونکہ اب رمضان آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اب اس رمضان میں اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں. جیسے ہمارا جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا قرآن میں, جیسا ہمارا تعلق ہوگا ویسے ہی قرآن کے اثرات ہم پر ہوتے چلے جائیں گے, یعنی ویسے ہی قرآن اپنے اثرات ہم پر چھوڑے گا. اور ظاہر سی بات ہے قرآن کو جو جس انداز سے لے گا قرآن اس کے لیے ویسے ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. یعنی صحابہ کرام جس طرح سے قرآن کو حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا, جس طرح سے انہوں نے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا, اللہ کرے کہ وہی کیفیت آج ہماری ہو جائے. اور اس دفعہ ضرور ارادہ کریں رمضان میں کہ ہم قرآن کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے, اس کا ویسے ہی اثر لینے کی کوشش کریں گے جیسے کہ صحابہ کرام پر اس کا اثر ہوتا تھا. تو آج کی جو ہماری آیت ہے سورہ نساء کی آیت ہے, آیت نمبر 123. اور اس آیت میں دراصل یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی, اور دیکھا جائے تو اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر صدیق سے ڈائریکٹ ہے. یعنی صحابہ کرام کس طرح سے آیت کو سنتے تھے اور لیتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو کس طرح سے آیت پر عمل کرنے کے بارے میں بتاتے تھے. آیت نمبر 123 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر, جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا, اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر ابو بکر صدیق کو سنائی, یا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں, یہ پانچویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 123 ہے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا ابو بکر, اللہ اقرؤ کا آیت انزل علیک, کہ کیا میں تم پر ایک آیت پڑھ کر سناؤں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور پڑھیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا اگلا حصہ پڑھا, من یعمل سوءا یجز به, کہ جو بھی برائی کرے گا یا برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا, اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا. تو جیسے ہی یہ آیت سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ہر ایک کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ فلا عالم الا انی قد وجدت, کہ میں نے نہیں پایا یا میں نے اپنی حالت ایسی کبھی نہیں پائی اور میں نے سوچا کہ یہ تو بس میری پیٹھ توڑ دینے والی آیت ہے کہ قسام فی ظہرن کہ میری کمر ٹوٹ گئی. اور انہوں نے ابوبکر صدیق نے یہ سنتے ہی رونا شروع کر دیا اور ان کی حالت غیر ہو گئی, یعنی وہ پریشان ہو گئے, بے چین ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہاری کیا حالت ہو گئی, یعنی کیوں تم ایسے ہو گئے ہو؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو یا تین دفعہ کہا کہ جاءت قاسمۃ الظہر کہ بس آ گئی کمر توڑ دینے والی آیت, آ گئی کمر توڑ دینے والی آیت, یعنی ایسی آیت نازل ہو گئی جس نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے, جس نے مجھے بالکل ایک طرح سے بٹھا دیا ہے, میں گر گیا ہوں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا ابوبکر آپ کو, مالک یا ابوبکر؟ کہنے لگے کہ بھی ابھی انت امی و ابی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, و اینا لم یعمل السوء کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے برا عمل نہ کیا ہو, یعنی ہم میں سے کسی نے کچھ حد تک کوئی نہ کوئی برا عمل ضرور کیا ہے. تو یہ تو بہت فکر مند کر دینے والی آیت ہے کہ ہر برائی پر ہم کو بدلہ ملے گا اور ہر برائی کا ہم کو اس کی سزا جھیلنی پڑے گی. تو یہ چیز ابوبکر صدیق کو بہت پریشان کر رہی تھی اور وہ اسی لیے بار بار کہتے جا رہے تھے کہ یہ آیت نے میری کمر توڑ دی ہے اور کیسے ہوگا, یعنی ان کو اپنی برائیوں کی فکر تھی. آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو آخرت کی فکر کرتے ہیں, ان کی نظریں اپنی نیکیوں پر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کی نظریں کن پر ہوتی ہے؟ اپنی برائیوں پر ہوتی ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اپنے نیک عمل پر صرف نظر رکھتے ہیں, تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اور اگر ہم صرف اپنے برے عمل پر نظر رکھتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ خود اس بارے میں غور کریے گا اور سوچیے گا. اگر انسان اپنے نیک عمل پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو ایسے لگتا ہے کہ اب واہ میں تو بہت اچھا ہوں, مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے, میں پرفیکٹ ہوں, اب مجھے زیادہ نیک عمل کی کیا ضرورت ہے. اور جو شخص اپنی برائیوں پر نظر رکھتا ہے تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے, اصل میں اس کو یہ بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری برائیاں زیادہ ہیں. اور نیک لوگوں کو, جو متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, ان کو ہمیشہ اپنی برائیاں ہی نظر آتی ہیں, ان کو اپنی نیکیاں نظر نہیں آتی, اور وہ اپنی برائیوں کے بارے میں سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے رہتے ہیں, اور وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی ان برائیوں پر قابو پائیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہی بار بار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے بھلا ایسا کہ جس نے برے عمل نہ کیے ہوں, وَإِنَّ لَمَرْضِيُّونَ بِكُلِّ سُوءٍ عَمِلْنَا ہوں, تو کیا ہم کو ہمارے ہر برے عمل کا, جو کہ اگر ہم نے ہماری مرضی سے کیے یا جانے انجانے میں کیے, ہر برے عمل کا ہم کو بدلہ مل جائے گا؟ کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے برے عمل نہ کیے ہوں, تو کیا ہم کو ہر ایک کا وہ بدلہ ملے گا یا ہم کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی؟ تو آپ نے کہا کہ اما انت یا ابی بکر و اصحابک المومنین, کہ تم اور تمہارے جو مومن صحابہ ہے ابو بکر وہ اس میں شامل نہیں ہیں, کہ تم جانتے نہیں ہو, فَإِنَّكُمْ تُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهِ لَيْسَ لَكُمْ مَذْنُوبٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُوا ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى تُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ اے ابو بکر صدیق کہ تمہارے اور تمہارے مومن ساتھیوں کے لیے نہیں ہے یہ بات, کہ تم نہیں جانتے کہ تم کو جو دنیا میں جو بھی برائی پہنچتی ہے, جو ابتلا, جو آزمائشیں آتی ہیں, جو مشکلات آتی ہیں, جو مشقتیں تم دنیا میں جھیلتے ہو اور جو تم تکلیف اٹھاتے ہو, تو وہ تکلیف اٹھانا, وہ آزمائشوں کا آنا اور وہ مشکلات کا جھیلنا, اس کی وجہ سے تمہارے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو تم برائی کرتے ہو, اور ان گناہوں کے معاف ہونے کی وجہ سے تم جب اللہ تعالیٰ سے ملو گے تو تم ان برائیوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملو گے. اور یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے برے کام کیے, جو برے عمل کرتے ہیں ہمیشہ, جن کو اپنی برائیوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو وہ جو برے لوگ ہیں, جب وہ برے لوگ یہ کام کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, تو پھر ان کو ہر برائی کا بدلہ ملے گا. یعنی جن کو اپنی برائیوں کی فکر نہیں ہوتی بلکہ وہ برائی ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہیں, تو لہٰذا ان کو پھر اپنی ہر برائی کا بدلہ ملے گا. تو اب دیکھیں کہ کتنی بہترین یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور ملتی ہے, اور کتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے ذریعے سے پیغام پہنچایا اور رسول نے ان آیات کو ایکسپلین کر کے بتایا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت احسان ہے. آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق جیسے صحابی رو رہے ہیں اور ان کو فکر کس بات کی, اپنے برے اعمال کی, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. ایک اور شعر ہم کو ملتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر زیادہ طاعتی قلیلی. ابوبکر صدیق اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اے ابوبکر تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہارے نیک اعمال کی کثرت کم ہوگی اور تمہارے برے اعمال زیادہ ہوں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کی پونجی ہے وہ بہت کم ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ ان کا شعر پڑھ کر تو اتنی حیران طبیعت ہوتی ہے کہ یعنی وہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ابوبکر صدیق ایسا کہہ رہے ہیں تو بتائیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کہ ابوبکر صدیق کو اس بات کی فکر تھی کہ میرے پاس نیک عمل کم ہے، میرے پاس اللہ کے رسول کی اطاعت کی پونجی کم ہے، اور یہ آیت پڑھ کر جب اللہ کے رسول ڈائریکٹ ان کو سنا رہے ہیں آیت، اور یہ آیت سن کر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاءت قاسمۃ الظہر، کہ بس آ گئی کمر توڑ دینے والی آیت۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے صحابہ کرام تھے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر ان پر کیا اثر ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ آیت کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، ہر رمضان میں ہم نے پڑھی ہوگی، ویسے ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جب ہم نے پڑھی ہوگی، لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے معنی پر غور کیا؟ کہ کبھی ہم نے اس آیت کو اس طرح سے سمجھا؟ کیا کبھی ہم نے اس آیت سے ویسا اثر لینے کی کوشش کی اور ہم فکر مند ہوئے جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر لیا تھا؟ کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو وہ رونے لگے اور ان کی حالت غیر ہو گئی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑا کہ اے ابوبکر تمہارا کیا حال ہو گیا، کیوں تم اس طرح سے رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے برے عمل نہ کیے ہوں؟ تو کیا ہم کو ہمارے ہر برے عمل کا جو ہم نے اپنی مرضی سے کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، ہر برے عمل کا ہم کو بدلہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں اے ابوبکر، تم اور تمہارے مومن ساتھی اس سے الگ ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر برائیاں کرتے رہے وہ لوگ یا برے کام کرتے رہے، ان کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا، تو ان کے لیے ہے یہ آیت۔ کہ ان کے لیے پھر کیا آپ نے کیا فرمایا کہ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو دوسرے لوگ ہیں یعنی تم اور تمہارے مومن ساتھیوں کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے جو گناہ ہوں گے، جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں پر اصرار کی وجہ سے ان کو ان کے ہر برے عمل کی سزا ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آزمائشیں، ٹرائلز، ابتلائیں ہماری زندگی میں آتی رہتی ہیں، تو یہ جب آزمائشیں آئیں، ابتلا آئے یا کوئی مشکل آئے، تو اس وقت ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے، ہم کو اس وقت اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے دنیا میں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ پاتا ہے، یا پھر آخرت میں اس کی تکلیف کم کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہی جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، جو آزمائشیں جو دنیا میں ہمارے اوپر آتی ہیں، بعض وقت کوئی بڑی مشکل آتی ہے، بعض وقت کوئی چھوٹی مشکل آتی ہے، تو اس پر ہم صبر کریں، برداشت کریں۔ یہی جو مشکلات ہیں یہ ہم کو آخرت میں فائدہ دے گی، کیونکہ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، جو کہا گیا کہ حتی تلقوا اللہ لیس لہم الذنوب لیس لکم الذنوب، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے تو تمہارے لیے کوئی تمہارے گناہ باقی نہیں بچیں گے۔ یعنی جب تم ان مشکلات پر صبر کرو گے جو دنیا میں تم پر آتی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے تو تم پر کوئی ان گناہوں کا اثر باقی نہیں رہے گا، یعنی تم پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے۔ اور یہ آزمائشیں دراصل انسان کے گناہوں کو معاف کرواتی ہیں، یہ مشکلات انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہیں، اور جو لوگ برے ہیں ان کے لیے ان کی پوری برائیاں جمع کی جائے گی۔ یعنی پھر جب جو لوگوں نے برائی کی تھی یا برے عمل کیے تھے، ان کی برائیاں پوری جمع کی جائے گی اور اس کا بدلہ انہیں پھر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم برائیوں پر یا گناہوں پر اصرار کرنے والے بنے۔ تو جب قرآن پڑھیں تو سوچ سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں۔ قرآن اصل میں یہی ہمیں سکھاتا ہے، قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے ہم کو، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہے۔ اور تدبر کیا ہے؟ اس کی گہرائی میں جانا، اس کی ڈیپ ڈیپتھ میں جانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے مسائل اخذ کرنا، جو روزمرہ کے ہمارے مسائل ہیں قرآن کی آیت اور احادیث سے اس کا حل نکالنا، یہی دراصل قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ ان آیت کا اثر آپ کے دل پر ہو، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو قرآن کا، یا آپ کو تھوڑے بہت گرامر آتی ہو۔ تو کچھ لوگ ہیں جو قرآن کو بے جان صفحوں سے نہیں بلکہ دھڑکتے ہوئے دل سے پڑھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہی لوگوں میں شامل تھے کہ ایک آیت ان کے سامنے آئی اور وہ اس کو سن کر رو پڑے اور فکر مند ہو گئے۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد بھی صحابہ کرام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل بتاتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت ابوبکر صدیق کے سامنے پڑھی جاتی یا نمازوں میں پڑھی جاتی یا ان کے سامنے آتی یہ آیت، تو وہ اکثر رو پڑتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کس طرح قرآن کو لیتے تھے، کہ یہ آیت کے اس آیت کو لے کر ابوبکر صدیق فکر مند ہو جاتے، یعنی بعد میں بھی جبکہ اللہ کے رسول ان سے کہہ چکے کہ اے ابوبکر، یہ تمہارے اور تمہارے مومن ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو برے لوگ ہیں، جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کو کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، کہ جب ان کو بتا بھی دیا جائے کہ تم لوگ اس میں شامل نہیں ہو، تم کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، یا تم لوگ اس سے ہٹ کر ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو فکر ہوتی کہ کہیں کل ہم آخرت میں ہم پکڑے نہ جائیں۔ ہم کتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ان احساسات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے قرآن پڑھنے سے ہماری ذات پر کیا اثر ہو رہا ہے، یا اس قرآن نے ہم کو بدل کر رکھ دیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھ کر اگر ہم بدلے نہیں یا ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، تو یقین جانیے قرآن پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام اس قرآن کو پڑھتے ہی وہ بدل جاتے تھے، ان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی۔ جو لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پر ایمان لانے سے پہلے جو برائیوں میں مبتلا تھے، جو گناہوں میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنے وہ تمام کام چھوڑ دیے۔ آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو ہم 100 بہانے بناتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کا اثر کس طرح ہونا چاہیے، وہ مجھے غور کرنا ہے۔ اس رمضان میں آپ غور کریں کہ اس قرآن کی تلاوت کا اثر آپ کس طرح سے لیں گے اپنی ذات پر۔ جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کی ذات پر نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا قرآن جس کام کے لیے نازل ہوا ہے وہ ابھی آپ اس حد تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کو جب بھی سنتے، ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب بھی وہ سنتے اس آیت کو، وہ رو پڑتے تھے اور فکر مند ہو جاتے تھے، جبکہ ان کو پتہ چل چکا تھا۔ تو لہٰذا ہم کو بھی کیا چاہیے کہ ہم بھی جب قرآن کی آیت پڑھیں اور جب بھی اس طرح کی آیت سے گزریں تو ہم کو اپنے بارے میں فکر ہو، ہم کو اپنے ان اعمال کے بارے میں فکر ہو جو ہم سے غلطی سے ہو گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم سے ہو گئی ہو، تو ہم کو اس کو معاف کروانے کی فکر ہونی چاہیے، اور ان کاموں پر اصرار نہ کریں بلکہ اسے چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تاکہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو پوری طرح سے پاک ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ دوسرا واقعہ جو ہم کو ملتا ہے وہ ہے، دو صحابہ اکرام ہیں، ایک ہے اسید بن حضیر، جیسے کہ کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں بہت مشہور تھے قرآن کی تعلق سے، اور ان کے بارے میں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اسید تو جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی اتنا ان کو قرآن کی تلاوت سے شغف ہو گیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے جب بھی ان کو موقع ملتا، اور راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھتے، اور قیام اللیل، یعنی ان کا جو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ قیام اللیل میں ہوتا تھا، وہ ہماری طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ جیسے ہمارا کیا معاملہ ہے تلاوت کا، کہ ہم قرآن لے کر بیٹھتے ہیں نا، یعنی نماز کے علاوہ ہم قرآن دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر اس طرح سے لے کر نہیں بیٹھتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، بلکہ وہ رات میں قیام میں اس کو پڑھا کرتے تھے قرآن کو، اور لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو اہل القرآن کون ہوتے ہیں؟ جن کی پیٹھیں اپنی بستروں سے الگ ہوتی ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، کہ جو رات میں اٹھ کر اپنے رب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کی پیٹھیں بستروں پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک رات اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کچھ روشن قندیلیں نازل ہوتی نظر آئیں، اور انہوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دو واقعات بیسیکلی ہم کو ملتے ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ماشاءاللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ ان کو تلاوت قرآن سے کتنا زیادہ شغف تھا، اور کتنی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا، اور ان کو بھی کام کاج ہوا کرتے تھے، وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کی فیملی ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اپنا وقت قرآن میں لگاتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک رات وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کو اس طرح سے روشن قندیلیں نظر آئیں، اور صبح جب وہ گئے نماز میں تو جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ماجرا، ان سے یہ حال سنا، تو کہنے لگے کہ اے اسید، وہ دراصل فرشتے تھے جو کہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے نازل ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یعنی جب بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں، اور پرسنلی مجھے یہ واقعہ بہت پسند ہے، اس سے ایکچولی تلاوت قرآن کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور تلاوت قرآن آپ جتنی سوز سے کریں گے، جتنی دل سوزی کے ساتھ آپ کریں گے، یعنی وہ کیفیت ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت سمجھ کر کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک خود بخود ایک سوز، ایک عجیب سی، اسے کیا کہیں گے، کہ ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ہم وہ قرآن سنتے ہی رہیں، دل کی کیفیت بالکل عجیب ہو جاتی ہے قرآن کی تلاوت سننے سے۔ تو جب وہ اللہ کے رسول سے انہوں نے ذکر کیا، اور جب انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دراصل وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ کرام، کیسے تھے وہ اہل القرآن کے ان کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ابھی شب قدر آنے والی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے کہ کثرت سے، اتنے زیادہ تعداد میں، اتنی زیادہ کثرت سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ زمین پر ایک پیر رکھنے کی، تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ تو کم از کم ہم اس رمضان میں تو تلاوت قرآن اس طرح سے کریں کہ فرشتے ہماری تلاوت سنیں۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں نا، آپ نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت تو سنی ہوگی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دینا چاہتے ہیں، اور ان کی خوشخبری کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ خوف کرو، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو ابھی بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ابھی بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور شب قدر میں تو کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ تو آخری تاقراتوں میں ہماری جو قرآن کی تلاوت کا انداز ہو وہ کیسا ہو؟ دل سوزی والا ہو۔ ہم ایسی تلاوت کریں کہ کم از کم ہم خواہش اور تمنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہوں، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہماری تلاوت میں ویسی دل سوزی ہوگی۔ یقین جانے ہم لوگ اتنی ساری چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اچھا ہم شب قدر آ رہی ہے، کیا کریں، کون سے اعمال کریں۔ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنے قل لگا کر نماز پڑھیں، اتنے قل لگا کر نماز پڑھیں۔ بالکل بھی یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل جتنے بھی جو عرب ٹیچرز ہیں یہاں پر، ان سے ملاقات ہوئی تو ایسی بات چیت ہماری چل رہی تھی، کل ہماری سب جگہ آخری کلاسز تھی، تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ آپ لوگ رمضان میں کیا کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوتی ہے رمضان میں؟ تو ان کا بس یہی جواب تھا کہ تلاوت قرآن اور نماز، ذکر و اذکار، دعائیں۔ اور ہم لوگ کتنے دور سے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کی راتیں تھیں اس میں قیام اللیل فرمایا، یعنی لمبی لمبی آپ نے نماز پڑھی۔ ایک رات تو اتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھائی کہ صحابہ کرام کہتے کہ ہمیں سحری کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوا کہ ہم سحری کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ تو ایکچوئل ان راتوں کا تقاضا کیا ہے کہ آپ لمبے لمبے قیام کریں، لمبے لمبے سجود کریں، کثرت سے دعا مانگیں، اور ایسی تلاوت کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم ہم کو خود وہ تلاوت اچھی لگے۔ تو اسید بن حضیر جب قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اسے سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوئے، اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے جو اسید بن حضیر کے بارے میں ہی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا بچہ وہاں سامنے، یا کوئی بچہ تھا جو سامنے سو رہا تھا، اور گھوڑا بھی تھا ان کا جو وہاں بندھا ہوا تھا۔ یہ اتنی دل سوزی سے تلاوت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کے پاس جو ہے کچھ بادل جو ہے وہ آ رہا ہے، یعنی بادل نے سایہ کر لیا گھوڑے کے پاس۔ جب جتنا بادل وہ نزدیک آنے لگا تو گھوڑا ہنہنانے لگا، جس کی وجہ سے ان کا بچہ بھی اٹھ گیا۔ تو جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول، رات میں ایسا معاملہ ہوا کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو کچھ بادل تھا جو قریب آنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو تمہاری تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن سننے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، اگر تم تلاوت اپنی جاری رکھتے تو صبح تک وہ فرشتے وہاں موجود رہتے اور دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے، یا پھر اسی بادل کے بارے میں کہا یا اس سکینت کے بارے میں کہا کہ وہ سکینت صبح تک اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے اور کیسے ان کی تلاوت قرآن تھی۔ اور آج ہماری تلاوت قرآن کا کیا حال ہے؟ یعنی بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے کئی لوگ ہیں جو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے، یعنی بچپن سے نہ انہوں نے کوشش کی اور نہ اپنے آپ کو اس کے لیے کبھی تیار کیا۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم کل قیامت کے دن جائیں گے؟ وہاں تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ جیسے تو دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی جو جنت کے درجات ہے، دنیا میں قرآن جیسے پڑھتے تھے ہم، ان آیات کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ جتنی آیات ہمیں یاد تھی یا جن آیات پر ہم نے عمل کیا تھا، تو اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کا تعلق قرآن کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ آپ خود غور کریں، آپ خود سوچیں، اور پھر ساتھ میں اپنا موازنہ کریں صحابہ کرام کے ساتھ۔ یا ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے کے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو کیسے لیا تھا، وہ لوگ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یا وہ کیسے پڑھتے تھے اور کیسے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کرام قرآن دوست کے نام سے مشہور تھے، یعنی ان کو لوگوں نے یہ ٹائٹل ہی دے دیا تھا کہ یہ قرآن کے دوست ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کی رات کون پہرہ دے گا۔ یہ لوگ راستے میں تھے، کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو کہا کہ کون ہے جو آج کی رات پہرہ دے گا؟ تو کہا کہ عباد بن بشیر نے کہا کہ میں یا رسول اللہ، اور ان کے ساتھ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی پہرہ دوں گا۔ تو دونوں پہرہ دینے کے لیے باہر آ گئے۔ اب دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ عباد بن بشیر نے پوچھا کہ عمار، کیا تم پہلے پہرہ دو گے یا سو گے، یا میں پہلے پہرہ دوں اور بعد میں آرام کروں؟ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ آپ پہرہ دیجئے، میں سو جاتا ہوں، پھر بعد میں پہرہ دوں گا۔ تو عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں خالی بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، اور ان لوگوں کی قرآن کی تلاوت دراصل نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا تھا، قیام کرتے تھے وہ لوگ۔ تو انہوں نے سوچا کہ وضو کیا اور کہا کہ میں نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، اور انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، اور سورہ کہف کی وہ اسٹوریز جو اس میں واقعات ہیں، وہ اس میں اس قدر محو ہوئے، اس قدر وہ اس میں انوالو ہو گئے تلاوت کرتے کرتے کہ ان کو کچھ آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن کی نظر پڑی اور دشمن نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کچھ دو لوگ ہیں جو پہرہ دے رہے ہیں، تو اللہ ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو ہم یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دشمن نے وہاں سے تیر مارا اور تیر نشانے پر لگا، اور ان کے اوپر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ جیسے ہی ان کو تیر لگا، انہوں نے اپنے جسم سے تیر نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا رہے تھے دشمن نے دوبارہ تیر مارا، دوبارہ بھی انہوں نے تیر اپنے جسم سے نکال کر پھینک دیا، اور تلاوت جاری رکھی اور نماز میں مشغول رہے۔ آپ دیکھیں کیسی ہوگی ان کی نماز۔ اس کے بعد تیسری بار، یعنی تین دفعہ کا ذکر ہے، تیسری بار جب دشمن نے تیر مارا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، اور نہایت ہی دلسوز اور شیریں آواز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب تیسری دفعہ تیر لگا تو وہ ایسی جگہ لگا جس سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ تو اب انہوں نے جو ہے اپنی نماز جلد از جلد ختم کی، اور پھر اپنے ساتھی عمار بن یاسر کو جگایا۔ تو عمار بن یاسر ان کے خون کا فوارہ دیکھ کر گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ اے عباد، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگا دیا؟ یعنی جب تمہارا اتنا خون نکل چکا ہے، تم نے مجھے پہلے جگا دینا چاہیے تھا، پہلے تیر پر ہی جگانا چاہیے تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، یعنی وہ تلاوت میں اس قدر محو تھے کہ تیر نکالتے رہے، پھینکتے رہے، لیکن تلاوت اپنی جاری رکھی۔ یعنی ان کا دل نہیں چاہا کہ وہ تلاوت کو روک دیں یا ڈسکنٹینیو کریں یا نماز کو ختم کر دیں۔ اور تین بار مسلسل تیر لگنے کے بعد تب بھی انہوں نے ختم نہیں کی۔ تیسری بار جلد از جلد انہوں نے اپنی نماز ختم کی، اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا، اور پھر کہنے لگے کہ میں نے ایک قرآن کی سورت کی تلاوت کا آغاز کیا تھا، اور میں اس میں اس قدر محو ہوا، میں اس میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں اسے ختم کروں یا میں اسے جلدی چھوڑوں۔ ابھی بھی مجھے اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہوتا تو میں اس تلاوت کو جاری رکھتا۔ سبحان اللہ، کہ کیسے تھے صحابہ کرام، اور کیسے وہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو جاتے کہ ان کو آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ تھوڑا سا ہم اپنا موازنہ کریں اور سوچیں، کیونکہ جب تک ہم اپنا تجزیہ نہیں کریں گے، ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوگا۔ آج اگر ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ دنیا میں انوالو کر لیا ہے کہ ایک معمولی فون کی رنگ یا دروازے سے باہر آنے والی آواز، ہم ہر طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم نماز میں کم مشغول ہوتے ہیں، ہمارا دھیان ادھر ادھر زیادہ بٹا ہوتا ہے، سارے خیالات نماز میں آ رہے ہوتے ہیں، ہر بھولی ہوئی چیز ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے، کون سی چیز کہاں رکھی تھی، ویسے ہم کتنا بھی ڈھونڈ لیں ہمیں یاد نہیں آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہو گئی ہیں، اس وجہ سے ہر خیال نماز میں آتا ہے، اور شیطان خاص طور سے نماز میں ہی وسوسے ڈالتا ہے، وہ بار بار آتا ہے نماز میں ہم کو بہکانے کے لیے، ہمارا دھیان بٹانے کے لیے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کے وہ تلاوت میں اور اس کے واقعات میں اس قدر کھو جاتے کہ ان کو تیر لگ گیا تب بھی انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کیسا تھا ان کا معاملہ، اور اس وقت بھی وہ سورہ کہف ہی کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بھی سورہ کہف ہی کی تلاوت کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ یعنی کتنا انٹرسٹنگ سورہ ہے وہ، اسے آپ دیکھیں، اور ہر جمعہ کو ہم کو پڑھنا ہے۔ اور جو ہر جمعہ کو اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے وہ کیا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھتے تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک یا اس ہفتے سے لے کر اس اگلے ہفتے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا. سبحان اللہ. تو جو قرآن کے واقعات ہیں نا، واقع میں قرآن کے واقعات میں انسان اس طرح سے مگن ہو جاتا ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا ہے چھوڑنے کو. آپ اور جن کو اچھے سے تلاوت کرنی آتی ہو ان کا خود کا تجربہ ہوگا کہ جب ایک بار تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اب نہ اٹھیں، ہم یہ آگے کا بھی پڑھ لیں، آگے کا بھی پڑھ لیں کہ دیکھیں آگے کیا ہے. سبحان اللہ. جو دورہ قرآن ہوتا ہے کیوں اس میں اتنا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا نا. تو جتنے بھی لوگوں نے دورہ قرآن کیا ہے ان کے جو تجربات ہیں، ان کے جو تاثرات ہیں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج ہم ایک سورت پڑھ کے جاتے یا آج ایک پارہ ہم کمپلیٹ کرتے، ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کل کیا ہم کو سننے کو ملے گا قرآن میں، کل اللہ تعالیٰ نے کیا آیتوں میں کیا احکامات نازل کیے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کون سے واقعات بیان کرتا ہے. یعنی اتنا انٹرسٹنگ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب دراصل. لیکن ہم نے اس کو کن کاموں کے لیے رکھ لیا ہے؟ بس گھروں میں برکت کے لیے رکھ لیا ہے، خوبصورت ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور اتنی اونچی ایسا رکھتے ہیں بک شیلف میں کہ اس تک ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے. بچوں کے ہاتھوں میں قرآن بالکل دینا نہیں چاہتے. ہم لوگ اتنا احتیاط برتتے کہ ارے بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اسے چھوو مت. یعنی ہم نے قرآن کو بالکل اچھوت بنا دیا ہے. اس قدر اس کے احترام میں ہم آگے بڑھ گئے، یعنی غلو ہم نے کیا احترام میں، کہ اس کی تلاوت سے ہم محروم ہو گئے، اس کو سمجھنے سے ہم محروم ہو گئے. کیونکہ اب جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ بار بار اب کیسے اس کو ہاتھ لگائے قرآن کو، کیسے وہ پڑھے، اب وہ سوچتا ہے کہ جب تک میں وضو نہ کروں تب تک کہ ہاتھ ہی نہ لگاؤں گا، یا آرام سے میں اہتمام کے ساتھ بیٹھوں گا. کچھ لوگ تو یہاں تک سوچتے کہ جب تک ہم غسل نہ کر لیں، اچھا لباس نہ پہن لیں، تب تک قرآن کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. تو اتنے اہتمام کے ساتھ اگر قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ تو پھر اب آپ سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا. یہ قرآن تو ہمارے روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے واقعات، اس میں جو باتیں ہیں وہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ اہل القرآن ایسے تھے کہ ان کی پیٹھیں راتوں میں ان کے بستروں سے الگ ہوتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوف اور تما کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایک امید کے ساتھ پکارتے تھے. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ الحمدللہ رمضان آنے والا ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ ہم تہجد کی عادت ڈال سکتے ہیں. ہم لمبی لمبی صورتیں یاد کریں، کم از کم ہم کو سورہ نبا، سورہ نازعات تو یاد ہو. تو کم از کم لمبی لمبی صورتیں ہم قیام میں رمضان کی راتوں میں پڑھیں، اور یہ عادت ڈالیں، اور یہ عادت کو پھر کنٹینیو کریں کہ اس مہینے میں جو عادت بنے گی انشاءاللہ وہ باقی 11 مہینے میں باقی رہے گی. تو خصوصاً قرآن کو جو پڑھنے کا صحیح طریقہ وہ کیا ہے کہ قیام اللیل میں لمبی لمبی نماز، لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے سجود، یہ ضرورت ہے دراصل، اس بات کی ضرورت ہے. تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس کو حفظ بھی کرنا ہے، اس کو نمازوں میں پڑھنا بھی ہے، اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اور جو چیز ہم نے حاصل کی ہے ہم کو جب تک دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے اس کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب ہم اپنا تجزیہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم آج ہم قرآن کب پڑھتے ہیں، کب کیسے پڑھتے ہیں، اور ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. تو قرآن کو صرف یہ برکت کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں. اس کو سمجھ کر پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اجر بھی اس کا ویسے ہی ملے گا. تو لہٰذا آج سے ہم یہ دل میں ارادہ کریں، عہد باندھیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو حفظ کریں گے، ترتیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں خوبصورت تلاوت اس کی کریں گے، تاکہ ہمارا خود کا دل قرآن میں لگا رہے، اور جب ہم قرآن پڑھ کر سنائیں تو لوگ بھی اس کو سن کر خوش ہوں اور ان کا دل بھی قرآن میں لگا رہے. اور اللہ کرے کہ ہماری تلاوت ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی نازل ہونے لگے اور وہ ہماری تلاوت کو سننے لگیں انشاءاللہ. لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے وقت لگائیں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے لیے اپنا وقت لگا سکیں، اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس کو آگے پہنچانے میں اپنی ہم پوری زندگی لگا دیں، تاکہ کل جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اور ہمارے لیے یہ ندا ہے کہ اے نفس مطمئن، داخل ہو جا میری جنت میں اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی یہ ندا آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.